اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں جما دیتے ہیں۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے انسان کو بہترین اخلاق اپنانے کی تعلیم دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا، ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خوش اخلاقی کی تعلیم دی۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں انسان ہو، مسلمان ہو، وہ ہمیشہ خوش اخلاق انسان ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز خوش اخلاقی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کسی کو نہیں ملتی کہ ایمان لانے کے بعد انسان خوش اخلاق انسان بنے۔ آج زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ جمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات سے واقف ہوں۔ ایک اور شاعر نے کہا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ذرا بیٹھ کے اندازہ تو لگائیں، کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ اگر یہ زبان مسلمان ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گی، وعدہ خلافی نہیں کرے گی۔ اگر ہمارا دل مسلمان ہے تو یہ دل گناہوں کے منصوبے نہیں باندھے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ پاؤں مسلمان ہیں تو پھر یہ کسی گناہ کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی صورت صحیح طرح مسلمان نہیں، تو پھر سوچنا چاہیے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ کہنے والے نے کہا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان تو یقیناً ہیں، مگر مسلمانیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے گنا اور ایک ہوتا ہے سرکنڈا کانا، بات سمجھ لیجئے۔ آپ دونوں کو ظاہر میں اگر دیکھیں تو شکل ایک جیسی، گنا بھی اسی طرح کا اور بانس کا پتلا پودا وہ بھی اسی طرح کا، ظاہر ایک ہے मगर बातिन में जमीन आसमान का फर्क है। एक रस से खाली, दूसरा रस से भरा हुआ। आज हमारी मुसलमानी और हमारे असलाफ की मुसलमानी में ऐसा ही फर्क है। हम देखने में मुसलमान हैं, मुसलमानों की फहरिस्त में हमारा नाम है, वो इसलिए कि अल्लाह ने हमें कलमे की सआदत अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है अपने ऊपर, ताकि हम सही मानों में मुसलमान कहला सके। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में, ए अनवर जिस जर्ब से दिल हिल जाते थे वो जर्ब लगाना भूल गए। हमारे अकाबिर रात के आखिरी पहर में उठते थे, अल्लाह को मनाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह की जर्बे लगाते थे, उनके सीनों में दिल कांपते थे। आज हमारे लिए रात के आखिरी पहर की बेदारी मुश्किल बन गई है। फजर में भी मुश्किल से नमाज में आके मिलते हैं। किस कदर तुझ पे गरां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो हम अपने आमाल को देखें तो अभी बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है। एक वक्त था कि जब मोमिन का सीना अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का खजीना होता था, उसकी जुबान से अल्लाह का लफ्ज निकलता था, लोगों के दिलों पर तासीर होती थी। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। आज वो जज्ब हमारे अंदर बाकी नहीं, वो मोहब्बत का जनू हमारे अंदर बाकी नहीं। मोहब्बत का जनू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। नमाजो रोजाओ कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। इसीलिए हमारे असलाफ समाज में खड़े होते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उनकी एक तार जुड़ी होती थी। आज हम नमाज में खड़े होते हैं, दिल दिमाग गली कूचा बाजार में पहुंचे हुए होते हैं। सुनी न मिस्र फलस्तीन में वो अजा मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को राशा ए सीमाब। सीमाब कहते हैं पारे को, मरकरी। इसकी ये सिफत है कि यह हर वक्त थरथराता रहता है, थरकता रहता है। तो वो फरमाते हैं कि मिस्र और फलस्तीन में भी वो अजा मैंने न सुनी कि जिस अजान को सुनकर पहाड़ भी पारे की तरह कांपा करते थे। सुनी न मिस्र फलस्तीन में वो अजान मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को राशा ए सीमाप। वो सजदा रूह जमी जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों मेहराब। मिंबरों मेहराब तरसते हैं, कहां गए वो लोग जो सजदा करते थे तो जमीन कांपती थी। आज हमारी नमाजें ऐसी हैं कि जबान पे फातिहा चल रही होती है और दिल में ख्याल किसी गैर का चल रहा होता है। बेजौक सजदे, बेहुजूर नमाजें, ये हम आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर तोहफा भेज रहे होते हैं। आप सोचिए तो सही, हमें अपने ऊपर कितनी मेहनत करने की जरूरत है। बल्कि कहने वाले ने तो यहां तक कहा, बदमी चु सजदा करदम दे जमीन निदा बरामद। जब मैंने जमीन पे सजदा किया तो जमीन से ये आवाज आई, बदमी चु सजदा करदम दे जमीन निदा बरामद।
کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اے ریائی، اور یہ آ کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. تو اگر دل سنم آشنا ہوا تو نماز کی حضوری کہاں نصیب ہوگی. اس لیے آج اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو ڈیفائن کیا، ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. دین سراسر خیر خواہی، الدین النصیحہ. طلبا جانتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ لائے جائیں تو ان میں حسر ہوتا ہے. معنی یہ بنے گا الدین النصیحہ، دین ہی خیر خواہی ہے، یا یوں کہیں گے کہ خیر خواہی ہی دین ہے. دونوں ان میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، آپس میں یہ لازم و ملزوم بن جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جہاں دین ہوگا وہی خیر خواہی ہوگی، اور جہاں آپ کو خیر خواہی نظر آئے وہی آپ کو دین نظر آئے گا. دین دار انسان کبھی بدخواہ نہیں بن سکتا، بدخواہ انسان دیندار نہیں ہو سکتا. اور آج دیکھو ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے قریب رہنے والوں کے بارے میں بدخواہی ہوتی ہے. نیت کا ٹھیک کرنا اس راستے کا پہلا قدم ہے. جب تک نیت ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تب تک اللہ کے راستے پہ ہمیں آگے بڑھنا نصیب نہیں ہوگا. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ صاحب نے سہروردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، انہوں نے اپنے علاقائی زبان میں ایک شعر کہا. وہ زبان ممکن ہے آپ نہ سمجھیں مگر اس کا ترجمہ آپ سمجھیں گے. فرماتے ہیں جناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر مچھلیوں کو رب مل جاتا، وہ تو ہر وقت ہی نہاتی رہتی ہیں. جناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. اگر نہانے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلی کو رب مل جاتا. جی ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں. اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو ایک کالی سی چڑیا ہوتی ہے، وہ عام طور پہ رات کو ساری رات آواز نکالتی رہتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کو رب مل جاتا جو ساری رات آواز نکالتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سفیاں. سر منڈانے سے اگر رب ملتا تو بھیڑ کی ایک ایسی نسل ہے کہ سر پہ بال نہیں ہوتے، باقی سارے جسم پہ ہوتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ سر منڈانے سے رب ملتا تو اس کو مل جاتا. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا داندا کھسیاں نوں. اگر پاک دامن رہنے سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا، کہ وہ تو اپنی مادہ سے مل ہی نہیں سکتے. یہ تمہید باندھتے ہیں، نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو مل جاتا، ذکر سے ملتا تو اس پرندے کو مل جاتا، سر منڈانے سے ملتا تو بھیڑ کو مل جاتا، اور عفیف پاک دامن رہنے سے رب ملتا تو پھر بیل کو مل جاتا. آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتا اچھیاں نوں. اگر اللہ ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے. جب تک بندے کی نیت اچھی نہ ہو اس کو خدا نہیں ملتا، بد نیت انسان کو رب نہیں مل سکتا. اور آج دیکھیں اپنوں کے بارے میں نیت بد ہوتی ہے، کسی کی عزت پہ نظر، کسی کے مال پہ نظر، کسی کے عہدے پہ اس کے ٹانگیں کھینچو، یہ مسلمانوں کے کام تھوڑے ہیں. مسلمان کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بدخواہ ہے تو اس کے اندر اتنی مسلمانی نہیں ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، بلکہ بعض صحابہ سے اس پر بیعت لی کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے. ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیاں چل رہی تھیں، تو ایک چیونٹی نے اندازہ لگا لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. اس نے آواز دی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں کہیں مسل نہ دے. اس چیونٹی کی یہ خیر خواہی اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ کیا اور ایک سورت کا نام النمل چیونٹی کے اندر رکھا. جو پروردگار چیونٹی کی خیر خواہی کو اتنا پسند کرتا ہے، وہ کسی انسان کی خیر خواہی کو کتنا پسند فرمائے گا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے تاجروں میں سے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ منگوایا شام سے، کوئی قریباً 100 اونٹ کے برابر سامان تھا، اور وہ ایسے وقت میں مال لے کر پہنچا جبکہ مدینہ طیبہ اور اس کی قریبی بستیوں میں اس جنس کی ایکیوٹ شارٹیج تھی. جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا تو ارد گرد کے جو تاجر تھے، یہودی مسلمان جو بھی تھے، وہ سب آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ سے زیادہ پرائس دے کر یہ سامان خرید لیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، پھر ہم آگے اس کو بیچتے رہیں گے. آپ نے پوچھا کہ تم کتنا مجھے منافع دو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 100% پروفٹ دیں گے. آپ نے 100 کا خریدا تو 200 کی چیز ہم خرید لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے یہ 3-4 گنا زیادہ پرائس پہ مال بک جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے زیادہ پروفٹ چاہیے. لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے رہے، کسی نے کہا جی میں ڈبل پروفٹ دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے زیادہ چاہیے. کسی نے کہا جی میں 3 گنا دے دیتا ہوں. ان کا نہیں. اس پر پہنچ کر تو وہ تاجر حیران ہو کے منہ دیکھنے لگے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، ہم آپ کو 3 گنا پرائس دینے کی آفر کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی نہیں مال بیچنا چاہتے. تو عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھ سے یہ مال 700 گنا زیادہ پرائس پہ خریدنا چاہتا ہے. تو وہ لوگ حیران ہو گئے، 700 گنا پرائس پر. انہوں نے فرمایا ہاں. پوچھنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ میرا پروردگار ہے. اگر میں اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں یہ چیز تقسیم کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر دانے کے بدلے 700 گنا دیں گے. کما سل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبہ. چنانچہ عثمان غنی لانوں نے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اتنے پروفٹ کو جو لوگ دے رہے تھے ٹھوکر لگا دی، اور اللہ کے نام پہ سب اپنا مال غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا. فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو دوسروں کی خیر خواہی کرے گا وہ انسان صحیح مومن ہوگا. لہذا مجھے اس وقت غرباء کی خیر خواہی کرنی ہے اور اپنا مال سارا اللہ کے راستے میں دے دینا ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ البجلی رحمت اللہ علیہ. وہ جہاں بیٹھتے، جس مجلس میں بیٹھتے، نصیحت کی بات کرتے اور سب کو کہتے کہ بھائی میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی کہ میں سب کی خیر خواہی کروں گا، ان کا اپنا واقعہ ذرا سنیے، آپ کو لگے گا شاید کوئی دیوانہ آدمی ہے، مگر دیوانوں کی بات ذرا سنیے۔ گھوڑا خریدنا تھا، ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا بھئی گھوڑا دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ کتنی پرائس؟ اس نے کہا جی میں 300 دینار میں یہ گھوڑا دے دوں گا۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا، فرمایا کہ نہیں تجھے اندازہ نہیں، تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے۔ اب گاہک خود مالک کو کہہ رہا ہے کہ تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ 400 دے دیں۔ پھر گھوڑے کو دیکھا، فرمایا نہیں نہیں یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے۔ وہ حیران، اس نے کہا اچھا جی پھر 500 دینار دے دیں۔ آپ نے پھر گھوڑے کو دیکھا، فرمانے لگے کہ نہیں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا جناب 600 دے دیں۔ فرمانے لگے بھئی میں سچ بات کہوں کہ میری اسیسمنٹ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا 700 دینار دے دیں۔ آخر پر فرمایا کہ مال تو تیرا ہے، مگر تجھے اپنے مال کی ویلیو کا صحیح اندازہ نہیں، میں تیرا نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے وہ پیسے دوں گا جو میرا دل گواہی دے گا کہ اس کے ہونے چاہیے۔ چنانچہ 300 دینار مانگنے والے بندے کو 800 دینار دے کر انہوں نے گھوڑا خریدا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی خیر خواہی تھی ایک دوسرے کی؟ آج کے دور میں تو کسٹمر چاہتا ہے کہ بغیر پیسوں کی چیز لے جاؤں، اور جو مالک ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ چیز دیے بغیر اس کی جیب کا پیسہ نکال لوں۔ یہ آج کل کی تجارت ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کا جذبہ دیا، اور اس خیر خواہی نے ایسا معاشرہ جنم دیا، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ یرموک میں ایک صاحب بہت زیادہ پیاسے ہیں اور آخری لمحے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں العطش، پیاس، سخت گرمی تھی۔ ان کے چچا زاد بھائی، ان کے پاس مشق تھی، وہ مشق لے کے پہنچے کہ ان کو پانی پلائیں۔ جب ان کو پانی پلانے لگے تو اتنے میں کسی دوسری طرف سے آواز آئی العطش، پیاس، تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا اور سر ہلا کر اشارہ کیا کہ دوسرے کو پلاؤ۔ وہ دوسرے کے پاس گئے، اس کو پانی پلانے لگے تو تیسری طرف سے آواز آئی، انہوں نے بھی منہ بند کر لیا۔ وہ تیسرے کے پاس گئے تو ان کے جاتے جاتے تیسرے فوت ہو چکے تھے، لوٹ کے دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے، جب پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیر خواہی دی تھی کہ عین آخری وقت کی جو پیاس ہوتی ہے اس میں بھی وہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تعلیمات دے کر بھیجا، اور نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت کھڑی کر دی کہ اصل مقصود یہ تھا کہ انسانیت کی عظمت واضح کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو انسان ہو کر بھی ایسا ہوا جاتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابو الحسن دوری رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حاکم وقت 4-5 علماء تھے، ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ان 4-5 کو بلا لو اور ان کو میں بس قتل کروا دیتا ہوں۔ چنانچہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ابو الحسن نوری سب سے آگے ہیں، باقی لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کو اندر سے ابو الحسن نوری سے کچھ نہ کچھ عقیدت تھی، اور یہ چاہتا تھا کہ میں کسی اور کو قتل کروں اور پھر بہانہ بنا کر ڈرا دھمکا کر باقیوں کو میں کہوں گا کہ چلو میں نے معاف کر دیا. اب اس نے سوچا کہ بھئی سب سے پہلے ابوالحسن نوری ہیں تو میں کیسے ترتیب کو بدلوں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ اچھی نہیں ہے, ذرا ان کو اس جگہ لے کے آؤ. مقصد یہ تھا کہ جب جگہ بدلے گی تو ترتیب بدل جائے گی. دوسری جگہ کھڑا کیا تو ابوالحسن نوری سب سے آگے. اس نے کہا نہیں یہ جگہ بھی اچھی نہیں, ایک تیسری جگہ بتائی. چنانچہ تیسری جگہ پر سب آ کر کھڑے ہوئے تو ابوالحسن نوری سب سے پہلے. اس نے بلایا, پوچھنے لگا ابوالحسن میں چاہتا تھا کسی اور کو قتل کرتا اور تمہیں میں معاف کر دیتا, مگر یہ کیا مسئلہ, پہلی جگہ بھی آپ آگے, دوسری جگہ بھی اور تیسری جگہ بھی, یہ اتفاقاً ہو گیا ہے یا ارادتاً آپ نے آگے کھڑا ہونے کی پوزیشن لی؟ تو ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ارادتاً آگے کھڑا ہوا. اس نے پوچھا کیوں؟ کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے کہ میں اس لیے ارادتاً آگے کھڑا ہوا کہ جتنی دیر جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا میرے باقی بھائیوں کو اتنے سانس اور لینے کا موقع مل جائے گا. کیا خوبصورت سوچ تھی ان کی, اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینا, دوسروں کی خیرخواہی کرنا, دوسروں کو اتنی ہمدردی ہوتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے فقیہ بھی تھے کہ امام اعظم کہلوائے, مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی تجارت بھی تھی, کپڑے کی دکان بھی تھی. ایک مرتبہ ایک عورت ان کو کپڑا بیچنے کے لیے آئی. پوچھا بھائی کتنی پرائس؟ اس نے کہا اتنی. میں نہیں, جاؤ اپنے محرم مرد کو لے کے آؤ. وہ محرم مرد کو لے کے آئی, پوچھا کہ بھائی پرائس بتاؤ. اس نے وہی, چونکہ میاں بیوی نے مشورہ کیا تھا کہ ہم ضرورت مند ہیں ہم اس کپڑے کو اتنے میں بیچ دیتے ہیں, اس نے بھی وہی پرائس بتائی. تو امام صاحب نے اس کے خاوند کو کہا کہ تمہیں اس کپڑے کی ویلیو کا اندازہ نہیں, یہ کپڑا زیادہ قیمتی ہے, تم ضرورت کی وجہ سے سستا بیچنا چاہتے ہو. اس نے کہا جی کہ پرائس زیادہ کر دیں. کتنی کریں؟ اس نے کہا جی پہلے ہم نے 100 درہم کہے تھے, اب 150 درہم کر دیں. فرمایا نہیں یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس نے کہا جی 200 درہم کر دیں. فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 100 درہم میں جو کپڑا وہ بیچنا چاہتے تھے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کو 300 درہم میں خریدا, اور خریدتے وقت فرمایا میرا کانشیس کلیئر ہے کہ میں نے کسی بندے کو دھوکہ دے کر چیز نہیں خریدی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیسے حضرات تھے جو کسی کا برا چاہتے ہی نہیں تھے, سوچتے ہی نہیں تھے کہ کسی کا برا ہو, کسی کا نقصان ہو, وہ ہر ایک کا فائدہ چاہتے تھے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عصر کے قریب اپنی دکان بند کر کے گھر آ رہے ہیں, ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا نعمان آج دکان جلدی بند کر دی, پہلے تو مغرب کے وقت بند کرتے تھے, آج ظہر کے بعد ہی بند کر دی. فرمانے لگے ہاں آج میں نے ظہر کے بعد بند کر دی. وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ آج آسمان پر بادل ہیں اور روشنی کم ہے, وہ بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں, تو فرمانے لگے کہ روشنی کم تھی اور جب روشنی کم ہوتی ہے, ویزیبلٹی کم ہوتی ہے, اس وقت جو کپڑے کا گاہک ہوتا ہے اس کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا. میں نے دکان بند کر دی, میری دکان کا کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے نہ خریدے, اس کو کہیں نقصان نہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچئے کہ ایسے بھی تجارت ہوا کرتی تھی جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے. یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں. ان کا ایک پڑوسی تھا اور وہ پڑوسی مکان بیچنا چاہتا تھا. تو خریدار نے آ کے پوچھا مکان کی کتنی قیمت. اس نے کہا جناب 2000 دینار. اس نے کہا بھائی اس مکان کی قیمت تو 1000 دینار بہت ہے. اس نیبر ہڈ میں تو 1000 دینار قیمت بہت ہے. تو اس نے آگے سے کہا ہاں مکان کی قیمت ہے 1000 دینار اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہمارے ہمسائے کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی. لوگ ہمارے ساتھ مل کر رہنا اتنا پسند کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ خیر خواہ انسان ہے, یہ نیک نیت انسان ہے, اس سے بہتر مجھے نیبر دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا. سوچئے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہمارے اخلاق اس وقت کتنے اچھے ہوا کرتے تھے. چنانچہ بغداد جب پوری دنیا کا مرکز تھا اس وقت کفار نے سوچا کہ مسلمانوں کے معاشرے کا اندازہ تو لگایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے, ان کے ماحول میں آپس میں میل جول لین دین یہ کیسا ہے. چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جائیں اور ان کے ماحول معاشرت کو درستی کر کے آئیں. وہ آیا بغداد پہنچا تو تھکا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کھانا کھا لوں, لہذا وہ ایک ریسٹورینٹ پہ آ گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے کھانا کھانا شروع کیا. مگر اس نے فیل کیا کہ کھانے کے دوران ایک اور بندہ تھا جو قریب کھانا کھا رہا تھا اور وہ کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا. تو اس کو فیل ہوا کہ یہ بندہ مجھے واچ کر رہا ہے. اس نے دل میں سوچا میں پردیسی ہوں, نووارد ہوں, یہ ذرا میری شکل کو دیکھ کے پہچان رہا ہوگا کہ یہ باہر سے آیا ہے. خیر اس نے کھانا کھا لیا. جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد یہ کاؤنٹر پر آیا اور اس سے کہا کہ جی میں نے کھانا کھا لیا, مجھے بل بتائیں. اس نے کہا جناب آپ کا بل تو پے ہو چکا. میرا بل کیسے پے ہو چکا؟ اس نے کہا جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو جو بندہ آپ کے سامنے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ اپنا بل پے کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ فلاں بندہ مجھے چہرے موڑے سے پردیسی نظر آتا ہے, آج وہ میرا مہمان ہے, میں اس کے پیسے ادا کر دیتا ہوں, بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اجر مجھے اپنے اللہ سے چاہیے. وہ حیران کہ اچھا یہ اتنے بھی خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کے کھانے کی قیمت ادا کر دیتے ہیں اور شکریہ کا لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے کہ ہم نے تو اللہ سے اجر لینا ہے. آگے گیا, اس کو کوئی چیز خریدنی تھی. اس نے سوچا میں بازار سے وہ چیز خرید لیتا ہوں. چنانچہ وہ ایک دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہا بھائی آپ کے پاس فلاں چیز ہے؟ اس نے کہا ہے. جی آپ وہ چیز کتنے میں دیں گے؟ اس نے کہا میں 10 ریال میں دوں گا. بھائی مجھے دے دیجیے. کہنے لگے آپ ذرا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں, سامنے جو دکاندار ہے نا آپ اس کے پاس چلے جائیں, یہی چیز آپ کو اتنی ہی پرائس میں وہاں سے مل جائے گی. وہ سامنے چلا گیا, وہاں اس نے جا کے وہ چیز مانگی. اس نے 10 درہم بتائے تو 10 درہم میں اس نے وہ چیز لے لی. لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا یار پہلے دکاندار نے خود کچھ نہیں لیا اور مجھے دوسرے کی طرف ڈائریکٹ کر دیا, یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوٹ کے پہلے دکاندار کے پاس آیا اور اس دکاندار سے کہتا ہے کہ جناب آپ کے پاس چیز تھی نہیں یا آپ نے مجھے بیچی نہیں؟ اس نے کہا بھائی چیز تھی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ سامنے والے دکاندار سے لیں۔ اس نے کہا کیوں، دکاندار تو اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس بھی بھیجتے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا، اصل وجہ یہ ہے کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آئے کہ میرے بچوں کا گزارا بڑا اچھا ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا تھا میرے اس دکاندار بھائی کے پاس آج کوئی کسٹمر نہیں آیا، میں نے سوچا آپ اس سے خرید لیں گے، اس کو کچھ منافع ہوگا تو اس کے بچوں کے لیے بھی آج کچھ انتظام ہو جائے گا۔ ایک وقت تھا اتنی خیر خواہی دل میں بھری ہوتی تھی کہ دو دکاندار ہمسائے میں ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے دین کو سمجھا اور دین کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے ایسے با اخلاق بندے دنیا میں ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صحیح معنوں میں مومن مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ اور سن لیجئے، ایک ایسا شہر ہے جس میں کافر مسلمان سب مل کے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان نوجوان اس شہر میں کسی دوسرے شہر سے آیا کاروبار کے لیے، اور اس نے وہاں آ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب کام کے دوران چھٹی کا دن تھا، اس نے سوچا بھی چلو میں کوئی شکار کر لیتا ہوں پرندوں کا۔ اس نے تیر کمان سنبھالا اور وہ شہر کے اطراف میں آ گیا تبرب میں۔ وہاں اس نے پرندوں کو تیر کے ذریعے شکار کرنا شروع کیا۔ اللہ کی شان کہ ایک تیر جو اس نے چلایا تو وہ پرندے کو لگنے کی بجائے دور ایک لڑکا تھا کھڑا ہوا، اس کو جا کر لگا اور لڑکے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ مسلمان تھا، کوئی ہم جیسا ہوتا تو بھاگی جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلے کیا ہوا۔ وہ رکا، اس بچے کے پاس گیا، اس کو سنبھالا، پھر پتہ کیا اس کے والدین کون ہیں، والدین کو بتایا۔ وہ عیسائی ماں باپ تھے جن کا وہ بچہ تھا، ان کو کہا کہ بھائی میں نے پرندے کو نشانہ بنایا تھا لیکن نشانہ خطا گیا، بچے کو لگ گیا، تو یہ ایک مسٹیک ہے میری۔ جب وہاں تھے تو وہاں اور لوگ بھی آ گئے، ان کے رشتہ دار۔ ایک رشتہ دار نے کہا جی ہمیں کیا پتا، تو نے انٹینشنلی مارا ہے یا ان انٹینشنلی، لہذا ہم تو قاضی کے پاس جائیں گے۔ اب وہ اس کو لے کر قاضی کے پاس آ گئے۔ قاضی نے کہا کہ ہاں بھائی اگر تمہارے تیر سے یہ بندہ مرا ہے تو یا تو تم اس کی دیت دو، قصاص دو اس کے جو ورثا ہیں، اور اگر وہ رسا نہیں مانتے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا بدلے میں۔ وہ رسا نے کہا جی نہیں، ہمارے بچے کو اس نے مارا، ہم تو اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ اس کو مارا جائے۔ لو جی قاضی صاحب نے اس کو جیل بھیج دیا کہ بھائی جمعہ کے دن ہم فائنل فیصلہ سنائیں گے اور بندے کے بدلے پھر ہم بندے کو قتل کر دیں گے۔ یہ جیل میں آ گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو جیل کا سپروائزر تھا نا، جیلر جس کو کہتے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ، وہ عیسائی تھا۔ اب دوسرا دن ہوا تو یہ نوجوان اس سپرنٹینڈنٹ کے پاس آیا اور اس کو آ کے کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں اور میں فلاں شہر سے آیا تھا روزی کے لیے، میرے ساتھ یہاں یہ واقعہ پیش آ گیا اور اب میں یہاں پر ہوں کہ جمعہ کے دن مجھے قتل کیا جائے گا، مگر میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں، اور مجھے کچھ امانتیں بھی ان کی لوٹانی ہے، اگر آپ اپنی ذمہ داری پہ مجھے چھوڑ دیں تو میں جمعے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا اور میں مسلمان ہوں۔ جب اس نے کہا نا میں مسلمان ہوں تو ایک مسلمان کی وعدہ وفائی کا اتنا اس زمانے میں اعتماد تھا کہ عیسائی سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ اچھا بھائی تم چلے جاؤ، جمعے سے پہلے آ جانا۔ اس نے قتل کے مجرم کو چھوڑ دیا، یہ نوجوان چلا گیا۔ اللہ تعالی کی شان کہ یہ جمعہ کی نماز سے پہلے نہیں لوٹا۔ جب جمعہ کی نماز ہو گئی، قاضی صاحب نے سب کو بلایا جن مجرموں کے فیصلے ہونے تھے. پتا چلا جی کہ یہ مجرم نہیں. انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا. جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی کہ میں نے اپنی ذمہ داری پہ چھوڑا تھا, اس نے کہا تھا میں آ جاؤں گا, ابھی تک نہیں آیا. قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے چھوڑا تھا اپنی ذمہ داری پہ اور وہ نہیں آیا تو یہ تو آپ کی مسٹیک ہے, لہذا فیصلے کے وقت تک اگر وہ نہ آیا تو اس کے بدلے ہم آپ کو قتل کریں گے, چونکہ ہم نے اس بچے کے قتل کا بدلہ تو لینا ہی ہے. اب وہ عیسائی ماں باپ اور پریشان, بچہ بھی ہمارا مرا اور اب اس کے بدلے میں جیل سپرنٹینڈنٹ بھی ہمارا مرے گا, تو بڑے گھبرا گئے. مگر قاضی صاحب فیصلہ کرتے رہے کرتے رہے. جب آخری فیصلہ کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا بھی مجرم کہاں, تو وہ سپرنٹینڈنٹ آگے بڑھا, اس نے کہا جی میں نے اسے بھیجا تھا اپنے اعتماد پر, ابھی تک نہیں آیا. اتنے میں ایک آدمی نے کہا مجھے ذرا رکیں, وہ دور سے ایسے لگتا ہے کوئی بندہ دوڑا آ رہا ہو. قاضی صاحب نے کہا ہاں انتظار کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا, وہ دوڑتا ہوا نوجوان آیا پسینے میں شراب ہوئے. اس نے آ کے پہلے اس جیل سپرنٹینڈنٹ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنے وقت پر پہنچ سکتا تھا, راستے میں دریا تھا جس میں طغیانی تھی, مجھے کشتی نہیں ملی اور مجھے دریا پار کرنے میں دیر ہو گئی, اس لیے میں اپنے وقت سے تھوڑا لیٹ ہو گیا, بہرحال میں پہنچ گیا ہوں. جب اس نوجوان کی وعدہ وفائی کو انہوں نے دیکھا تو اس وقت اس بچے کے ماں باپ نے کہا قاضی صاحب آپ نے تو جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا, ہمارا بھی فیصلہ ذرا سن لیجئے. قاضی صاحب نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک فیصلہ تو یہ کہ ہم نے اس نوجوان کی وعدہ وفائی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا, اور دوسرا فیصلہ یہ کہ ہم مجمع کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آج کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اتنے اعلیٰ اخلاق سکھائے, امت میں ایسے اولیاء گزرے کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کے فرشتے بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ تھے واقعی, کہ جو اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ اتنی خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے. مگر یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کی سوچ الگ ہوتی تھی, جو خیر خواہی کرنے والے لوگ تھے. یہ آج ذرا اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہے, امید ہے کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیں گے. لڑکپن کی بات ہے, اسکول میں کوئی چھٹی جماعت یا ساتویں جماعت کا یاجز طالب علم تھا. میرا ایک دوست تھا جو دیہات کا رہنے والا تھا, وہ بھی شہر پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا. ہم دونوں آپس میں اچھے دوست تھے اور شائننگ اسٹوڈینٹ میں شمار ہوتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم نے بالکل دیہات نہیں دیکھا تھا, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا دیہات کیا ہوتا ہے, بس شہر میں پیدا ہوئے شہر میں زندگی گزری. تو وہ ہمیں کبھی کبھی دیہات کی باتیں بتاتا, فصلیں ایسی ہوتی ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور کنواں ہوتا ہے, ہمارے لیے یہ کسی دوسرے جہان کی باتیں ہوتی تھی. چنانچہ ہم سنا کرتے تھے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیں اس زمانے میں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گندم پودے پہ لگتی ہے یا کسی درخت پر لگتی ہے, یہ بھی اندازہ نہیں تھا. جب چھٹیاں ہوئی گرمی کی نا, تو اس نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی آپ ایک دن کے لیے ہمارے گھر آئیں, ہم آپ کو سارے کھیت بھی دکھائیں گے اور ہم آپ کو پھر واپس چھوڑ دیں گے. تو گرمی کی چھٹیوں میں میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے اپنے اس دوست کے ہاں جانا ہے. امی نے کہا کہ بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ. چنانچہ ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس دوست کے گھر دیہات میں چلے گئے. رات سو گئے, صبح اٹھے, ناشتہ کیا, تو وہ ہمیں لے کے نکلا کھیت دکھانے کے لیے. اب جب ہم کھیت دیکھتے پھر رہے تھے نا, تو ایک جگہ ہم نے دیکھا گوبر کا انبار لگا ہوا ہے. تو اس کو دیکھتے ہی میں نے اسے کہا یار یہ کیا ہے, یہ تو نجس ہوتا ہے، یہ تو ناپاک ہوتا ہے، یہ تو بدبودار ہوتا ہے، اس کو کیوں اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے؟ پھر جو نظر دوڑائی تو ایک اور کھیت میں گوبر پڑا نظر آیا، تو میں نے کہا یہ تو ناپاک ہوتا ہے، اس کو یہاں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جو اس کھیت کا فارمر ہے نا، یہ اس سے جا کے پوچھ لو۔ تو وہ کسان قریب کھڑا ہوا تھا جو ہل چلا رہا تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا انکل یہ تو گوبر ناپاک ہوتا ہے اور یہ تو گندا ہوتا ہے اور اس میں تو بو ہوتی ہے۔ چونکہ والدین نے نجاست کے بارے میں شروع میں وارن کر دیا تھا کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، تو ایک بچپن کی وجہ سے نفرت سی دل میں تھی نا، میں کہ یہ آپ نے یہاں جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ وہ کہنے لگا بچے آپ کے لیے یہ نجاست ہے، میرے لیے یہ فرٹیلائزر ہے، میں زمین میں ہل چلاتا ہوں اور یہ گوبر ملا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس زمین میں کاشت کرتا ہوں، اور کاشت کرنے کے بعد جب میری سبزیاں اگتی ہیں تو پہلے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، اور مجھے بڑا اچھا پروفٹ ملتا ہے۔ اب اس کی بات سن کے اس وقت تو میں چپ ہو گیا، لیکن آج جب میں سوچتا ہوں تو دل میں یہ بات آتی ہے، اے انسان جسے ہم گندگی کہتے ہیں، نجاست کہتے ہیں، ناپاک کہتے ہیں، بدبودار سمجھتے ہیں، اس گوبر کو اگر کسی فصل کے اندر ڈال دیا جائے تو گوبر اس فصل کو فائدہ دے دیتا ہے، تو انسان ہو کر اگر ساتھ والے انسان کو فائدہ نہیں دیتا، اللہ کی نظر میں گوبر سے بھی تو کیا گزرا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا، ہم اپنے ساتھ والوں کو فائدہ پہنچائیں، گھر والوں کو فائدہ، رشتہ داروں کو فائدہ، اپنے ہمسایوں کو فائدہ، معاشرے کو فائدہ۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیم دی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اکابر کے اخلاق اچھے ہونے کی بنیادی وجہ پتہ کیا تھی؟ ان کی سوچ بہت بلند ہوتی تھی، بہت بلند سوچ ہوتی تھی۔ بلند سوچ ہونے کی وجہ سے ان کے مقام بلند ہو گئے تھے۔ آپ غور کریں کہ ایک پتنگا ہے، اس کو پروانہ کہتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہے جس کو مکھی کہتے ہیں، اس کے بھی دو پر، اس کے بھی دو پر، اس کو پروانہ نہیں کہتے، حالانکہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے، سائز بھی ایک جیسا، مگر اس کو پروانہ کہیں گے اور اس کو مکھی کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مکھی کی سوچ گندی، یہ نجاست پہ بیٹھتی ہے، گند ڈھونڈتی ہے، اس کی گندی سوچ کی وجہ سے اس کو مکھی کہتے ہیں، اور پروانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو روشنی کے اوپر، نور کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرتا ہے۔ کہنے کو ہم بھی مسلمان، کہنے کو ہمارے اکابر بھی مسلمان، مگر اگر دنیا کی محبت دل میں بھر کے جیتے پھر رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہماری مثال گندی مکھی کی ہے، اور ان کی مثال اللہ کی نظر میں پروانے کی مانند ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے جو نام کے مسلمان ہیں، کام کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اکابر کو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا سوچ لی تھی۔ ایک دو واقعات سن کے یہ آج اپنی بات کو مکمل کر دے گا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دہلی کی جامع مسجد، ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا، وہ آرکیٹیکٹ تھا اور اس کو پتا تھا کہ جامع مسجد کے اندر بڑی اچھی کیلی گرافی کی گئی ہے، تو چونکہ اس کے فن کا کام تھا وہ دیکھنے کے لیے آیا۔ اب دہلی کی جامع مسجد میں کئی سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں، اور سیڑھیوں پہ آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، سائل بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک معذور فقیر تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا. جب یہ کہیں سے گزرا تو اس نے مانگا, اس نے اپنا ویلٹ نکالا اور ویلٹ نکال کر اس میں سے اس فقیر کو کچھ دے دیا اور اپنا ویلٹ پھر اپنی جیب میں ڈال لیا. اپنی طرف سے تو اس نے جیب میں ڈالا لیکن حقیقت میں اس کا ویلٹ گر گیا. اب یہ چلا گیا مسجد میں, وہاں جا کے اس نے کیلیگرافی دیکھی, بڑی پسند آئی, اس نے فوٹوگرافی کی. اس کی بیوی بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتی تھی. وہ گھر گیا اور گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے, ہسٹوریکل کام ہے. اس کی بیوی کہنے لگی کہ اچھا آئندہ ویکینڈ آئے گا تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی, تو مجھے بھی آپ کو مسجد کا کام دکھائیں. اس نے کہا ٹھیک. اب جب رات سونے لگانا تو اس نے دیکھا کہ اس کا تو پیسے والا بٹوا ہی نہیں ہے, تو یہ بڑا پریشان کہ کہاں گرا. بڑا سوچا مگر اس کو یاد نہیں آیا کہ میں نے بٹوا کہاں گرایا. خیر ایک آدھ دن کے بعد یہ ذہن سے بات ہی نکال بیٹھا, کہنے لگا جو 200-400 روپے تھے بس وہ میرے گم ہو گئے. جب اگلا ویکینڈ آیا تو یہ اپنی بیوی کو لے کے دہلی کی جامع مسجد دکھانے کے لیے آیا. اب جب یہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا نا تو اس نے دیکھا کہ وہی معذور فقیر جسے پچھلی مرتبہ اس نے پیسے دیے تھے وہ اس کی طرف آ رہا ہے. تو اس نے سوچا پچھلی مرتبہ پیسے دیے تھے پھر اس نے مجھے دیکھا تو امید لگی کہ یہ ضرور دے گا, تو یہ مجھ سے پیسے مانگنے آ رہا ہے. لیکن وہ فقیر جب قریب آیا تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ پچھلی مرتبہ آپ نے جب مجھے پیسے دیے تھے تو شاید یہ آپ کا بٹوا تھا جو گر گیا, میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر آپ نکل گئے, تو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, آپ اپنا بٹوا لے لیجئے. اب اس انگریز نے بٹوا دیکھا, اپنی چیزیں دیکھیں, ڈاکومنٹس دیکھے, ہر چیز بالکل ٹھیک تھی. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ فقیر تو ایک ایک پیسہ مانگتا ہے اور میرے تو یہاں پر 200-300 روپے تھے, اگر یہ اپنے پاس رکھ لیتا تو کسی کو خبر ہی نہ ہوتی, مگر اس نے یہ مجھے لوٹا دیا. تو اس نے پوچھا کہ فقیر آخر تم نے یہ اپنے پاس رکھ کیوں نہیں لیا؟ تو معذور فقیر نے آگے سے جواب دیا کہ شروع میں تو ایک خیال آیا تھا کہ میں اسے رکھ لوں, مگر پھر ایک دوسرا خیال آیا اور میں نے کہا کہ نہیں میں اسے نہیں رکھوں گا. اس نے پوچھا کیا خیال آیا؟ تو وہ معذور فقیر کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں, آپ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں, اگر میں نے آپ کا یہ ویلٹ چوری کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور آپ کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا دیں کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی چوری کی تھی, میں اس خیال کو سوچ کے رہ گیا, میری وجہ سے میرے آقا کو بات نہ سننی پڑ جائے. ایک وقت تھا فقیروں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی, فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات کی, خوش اخلاقی کی, کہ جنہوں نے اس کو اپنایا وہ واقعی انسانیت کے لیے فخر ہو گئے. کیا خوبصورت سوچ ہوتی تھی. آپ سوچئے اگر ہماری سوچ ایسی ہو تو ہم کسی کا نقصان کر سکتے ہیں, کسی کی عزت کی طرف میلی نظر ڈال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ ساری باتیں ہی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں. آج اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری واقعہ, حج کا موقع ہے. ایک نوجوان منا کے میدان میں ایک بڑے میاں کو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے اور اس میں یقیناً کچھ پیسے ہوں گے. تو وہ نوجوان وہ ہمیانی چین کے بھاگ جاتا ہے. کیونکہ رش بہت تھا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھ سے کون لے کر گیا. وہ بڑے میاں نے پوچھا تو صحیح بھائی کون ہے میرا ہمیانی لے کے چلا گیا, تھیلا لے کے چلا گیا. لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں کون تھا, وہ چلے گئے. اب جس نوجوان نے تھیلا چھینا تھا یہ تھوڑا آگے گیا تو اچانک جو اسے چکر آئے نا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب یہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا, رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھینا, مجھے لگتا ہے انہوں نے بد دعا کی اور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. لوگوں نے کہا بھائی وہ بڑے میاں کہاں ہیں, بتاؤ ہم تمہیں لے جاتے ہیں, ان سے معافی مانگ لو. چنانچہ وہ اس کو پکڑ کے لائے جہاں اس نے تھیلا چھینا تھا, مگر وہ بڑے میاں تو چلے گئے تھے گھر. قریب لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ وہ بڑے میاں پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز کے لیے پھر آئیں, لہذا آپ ویٹ کر لیں. اب ویٹ کیا, جب ویٹ کیا تو اگلی نماز کے قریب وہ بڑے میاں آ گئے. جیسے ہی پتہ چلا یہ نوجوان اٹھا, اس نے پاؤں پکڑے, آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں, آپ نے بد دعا کی, میری بینائی چلی گئی, مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. جب اس نے معافی مانگی تو بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا. لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ معاف کر دیں. بڑے میاں کہنے لگے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. اب سارے لوگ حیران. ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا تھیلا لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. تو بڑے میاں کہنے لگے ہاں مجھے ایک خیال آ گیا تھا. پوچھا بڑے میاں کیا خیال آیا تھا؟ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں نے علماء سے یہ سنا ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا, جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ نوجوان میرا تھیلا لے کر بھاگ گیا, اب اگر اسے میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر فیصلہ ہونے میں لگے گی میرے آقا کو انتظار کرنا پڑے گا. میں نے معاف کر دیا, نہ قیامت کے دن مقدمہ پیش ہو نہ میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے, میاں بیوی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں, بھائی بھائی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں, دو مسلمانوں میں جھگڑے ہو سکتے ہیں, کوئی نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. چنانچہ سیدنا عمر فاروق لانو کا دمانہ ہے, دو مسلمانوں کے درمیان ایک مقدمہ آیا. ذرا سنیے گا مقدمہ کیا تھا. ایک صاحب نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی. خریدنے والے نے جب اس میں ہل چلائے تو اس کو اندر سے کچھ سونا چاندی دفینہ مل گیا. اب وہ سوچنے لگا بھائی میں تو زمین خریدی ہے, یہ خزانہ تو بہت قیمتی ہے, لہذا یہ تو پہلے والے مالک کا ہے. اس نے پہلے والے مالک کو بلایا, جناب میں نے تو آپ کو زمین کی قیمت دی تھی اور اس میں تو یہ خزانہ نکل آیا, یہ خزانہ تو میرا نہیں یہ آپ کا ہے. اس نے جواب دیا جناب میں نے جب زمین بیچی تو اب زمین میں سے جو فائدہ بھی نکلے گا وہ فائدہ تمہارا ہوگا, اب وہ میرا نہیں ہو سکتا. اب ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا مال اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ آپ کا مال ہے. ذرا سوچئے یہ دو مسلمانوں کے درمیان مقدمہ عمر فاروق رانو کے زمانے میں عدالت میں آتا ہے. آج تو مقدمے یہ ہوتے ہیں نا, ایک کہتا ہے میرا حق ہے, دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے, ایک کہتا ہے میں حق لے کر رہوں گا, دوسرا کہتا ہے میں خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا, یہ آج کل کے مقدمے ہوتے ہیں. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس زمانے کا مقدمہ سنیے. ایک کہتا ہے جی میرا حق نہیں ان کا حق ہے, دوسرا کہتا ہے جی میرا حق نہیں ان کا حق ہے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی, وہ قاضی تھے. اب وہ بھی حیران ہے کہ بھئی اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کریں. اس سے پوچھا بھئی تم لے لو, جی نہیں اٹ بلانگس ٹو مائی برادر, یہ میرے بھائی کا ہے. بھئی آپ لے لو, نہیں جی نہیں یہ میرے بھائی کا ہے. کیا فیصلہ کیا جائے؟ اللہ نے پھر ان لوگوں کو سوچ بھی بڑی عجیب دی تھی. کعب رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا, انہوں نے ایک سے پوچھا بھئی آپ کی اولاد ہے؟ جی ہے. ایک بیٹا ہے جوان العمر. دوسرے سے پوچھا, ان کا جی ہاں میری یہی اولاد ہے. پتہ چلا ایک بیٹی جوان العمر ان کے ہاں بھی ہے. تو کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا, ابن کعب رضی اللہ عنہ نے, کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیں اور ان دونوں کو جہیز کے طور پر یہ خزانہ دے دیں تاکہ دونوں کے دونوں مطمئن ہو جائیں. چنانچہ عدالت میں نکاح پڑا گیا اور ہونے والے میاں بیوی کو یہ خزانہ جہیز میں دے دیا گیا. یہ مقدمے کا فیصلہ تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. ایسی امت نبی علیہ السلام نے بنائی کہ واقعی جن کے اخلاق کو کتابوں میں پڑھ کر دل کہتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ زمین کے اوپر کتنی خیر خواہی جانے والے مسلمان. اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں آج ہم بھی نام کے مسلمان ہیں, اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کام کا مسلمان بنا دے. عمل کے اپنے اساس کیا ہے, وجد ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے, آج ہم یہی تمنا لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام کے مسلمان کہلاتے عمر گزر رہی ہے, اب اللہ تعالی رحمت کی ایک نظر ڈال کے ان مردہ دنوں کو زندہ کر دے, ہمارے من کو جگا دے تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اچھے اخلاق والے انسان بن کر زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تشریف رکھیے. ابھی فرما رہے ہیں کہ بہت سارے دوست احباب اس وقت تو بتائب ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں, بیعت ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ عاجز خطبہ پڑھے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد. آپ یہ کلمات پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے اور نیت کر لیجئے کہ میں نے سب گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کر لیا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو چکے ہیں. چند معمولات سن لیجئے.
100 مرتبہ استغفار صبح و شام، 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ صحیح، چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان، اور روزانہ صبح و شام 10-15 منٹ مراقبہ یعنی ذکر قلبی. طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ کے بیٹھیں تو ہمتن اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سیل فون پہ آپ روزانہ بات کرتے ہیں تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، روزانہ سے اسے چارج کرنا پڑتا ہے. اگر چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ اور کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے. ہم بھی جب روزانہ زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہماری جو قلب کی کیفیات والی بیٹری ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کو روزانہ چارج کرنا چاہیے. اور یہ جو مراقبہ ہے نا، یہ اس ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے والی بات ہے. اگر آپ روزانہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کی کیفیات اچھی رہیں گی اور آپ ایک مضبوط مسلمان بن کر، اچھا انسان بن کر زندگی گزاریں گے. اللہ تعالی ہمیں معاملات باقاعدگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ کیجئے ذرا. ذرا خطبہ سنیے.
کدھر لکھا ہوا کہاں؟
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
بچی کا نام کیا ہے؟
حوارث ہے. وارثہ بن نذیر بنت نذیر ہے. اور نکاح حکمیر کتنے؟ میرے فاطمہ جی. اس کے وکیل کون ہیں؟ مولوی مولانا عبداللہ مسعود عثمانی صاحب.
ہاں جی اجازت ہے؟ اجازت ہے نکاح پڑھنے؟
ٹھیک ہے جی. عبد النور صاحب کیا اس عاجز نے مسمات وارثہ جو بیٹی ہیں نذیر احمد صاحب کی ان کو مولوی عبداللہ مسعود عثمانی کی وکالت میں آپ کے نکاح میں بعوض حق مہر جو مہر فاطمی کے بقدر ہوگا سامنے شرعی گواہوں کے بمطابق شریعت محمدی آپ کے نکاح میں پیش کیا؟ آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اب تھوڑی دیر آپ دعا کے لیے متوجہ ہو جائیے.
میرا گلا نہیں چل رہا. پڑھا دیجیے.
دعا کر لیجیے. امین الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. اي كريم پروردگار اندھیری رات کا وقت ہے. دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں. تیرا در اب بھی کھلا ہے. تیرے چند فقیر بندے تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما, معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما. کریم پروردگار ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, مناجات کی لذت نصیب فرما, رات کے آخری پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار ہمارے لیے دنیا میں مٹی کا ایک ٹوکرا اٹھانا مشکل ہے. قیامت کے دن پہاڑوں جتنا گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ ہماری اس بوجھ کو ہلکا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سے دنیا میں سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے مامون و محفوظ فرما, قبر کے عذاب سے مامون و محفوظ فرما. اے کریم پروردگار دو چار بندوں کے سامنے شرمندگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, حشر کے میدان میں اتنی مخلوق کے سامنے ہم کیسے شرمندگی برداشت کریں گے؟ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے, اس دن کی شرمندگی سے بچا لیجئے. کریم پروردگار کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی, لیکن اللہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے. ایمان کی حلاوت نصیب فرما. اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما, ہمیں اپنی محبت نصیب فرما, اپنی معرفت نصیب فرما. اے کریم پروردگار تیری کریمی کا واسطہ, اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ, اے جواد پروردگار تیری جود و سخا کا واسطہ. اللہ تو سخی ذات ہے, تجھے سخاوت سجتی ہے, بخل نہیں سکتا. صحابتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے, رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے, خالی جھولیاں بھر دیجئے. میرے مولا اتنے بندے رات کے وقت کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے, وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹ آتا. تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا, خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے جو تیرے دروازے سے خالی ہاتھ چلا گیا, اللہ وہ حقیقی معنوں میں
میں بدبخت ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے بچا لیجئے دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والے ایک در سے خالی چلے جائیں, ان کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں. اللہ وہ اگلے در پہ چلے جائیں گے, مسئلہ تو ہمارا ہے, ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں, مانگیں تو کس سے مانگیں, پوری زندگی تجھے رب پکارتے رہے, تجھے اللہ پکارتے رہے. اللہ ہم نے غیروں کے سامنے سجدے نہیں کیے, اللہ تجھے رب مانا ہے, تجھ سے ہی مانگتے ہیں, اللہ تو نے ہی دینا ہے. اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے, اللہ عطا فرما دیجئے. کریم پروردگار خالی ہاتھ نہ لوٹا, تو نے خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء, تم سب فقیر ہو. پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے الصدقات للفقراء, صدقے فقیروں کا حق ہے. اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقے فقیروں کا حق ہے, پھر ہمیں کریمی کا صدقہ عطا فرما, رحیمی کا صدقہ عطا فرما, اللہ ستاری کا صدقہ عطا فرما. کریم پروردگار ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما, ہمیں امتحانات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے, ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے, اپنا مستانہ بنا دیجئے, اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجئے. ایک مرتبہ پورے مجمع کے اوپر اپنی محبت کی نگاہ ڈال دیجئے, وہ محبت کی نگاہ جو تو نے بشر حافی کے اوپر ڈالی تھی. دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے, تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی, اللہ تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. وہ سہیل بن عیاض جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا, تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی, ولیوں کا سردار بنا دیا. وہ جنید جو کہ دنیا کا پہلوان تھا, تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی, تو نے روحانیت کا پہلوان بنا دیا. ہماری اوپر بھی وہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے. اللہ ہم کب تک اپنے سینوں کے اندر یہ پتھر دل اٹھائے پھرتے رہیں گے؟ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے, سخت دلوں کو نرما دیجئے, ٹھنڈے دلوں کو گرما دیجئے. ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تجھے منانا چاہتے ہیں, اتنے بندے دور قریب سے چل کے آئے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی آپ کے بندے آپ کو منانا چاہتے ہیں, آپ کو اپنانا چاہتے ہیں. اللہ تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے, نفس اور شیطان کے بندے ہیں ہم جو بھی ہیں, اللہ تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے. ہمیں اپنا بنا لیجئے, اپنا بنا لیجئے, اپنی یاد والا بنا لیجئے. مجمع کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر دیے ہیں, لیکن گناہ کرتے کرتے دلوں کو سیاہ کر چکے ہیں. اے کریم پروردگار ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں, سفید بالوں پہ رحم فرما دیجئے, ان کے واسطے پورے مجمع کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. اے اللہ بنی اسرائیل میں 100 بندوں کا قافل اگر نیکوں کی بستی کی طرف چلنے کے لیے بڑھتا ہے, ابھی پہنچ بھی نہیں چکا ہوتا, تو مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. اللہ اتنی مخلوق ایک نیک بندے کی بات سننے کے لیے جمع ہو چکی ہے, اللہ اتنی مخلوق کی مغفرت فرما دیجئے, سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. کریم پروردگار تیرے محبوب یوسف علیہ السلام کریم تھے, بھائیوں کو فرمایا تھا لا تصریف علیکم اليوم, تیرے محبوب علیہ السلام کریم تھے, فتح مکہ کے موقع پہ قریش کو فرمایا تھا لا تصریف علیکم اليوم, اذهبوا انتم الطلقاء. اللہ تو ان دونوں سے بڑا کریم ہے, تو ان کا بھی رب ہے. اللہ تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ایک مرتبہ مجمع کو فرما دیجئے لا تصریف علیکم اليوم, اذهبوا انتم الطلقاء, ایک مرتبہ فرما دیجئے. اللہ ایک مرتبہ فرما دیجئے. اللہ تجھے اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے, قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے میں رحیم ہوں میں کریم ہوں. اللہ تو دکھا دیجئے تو کیسے رحیم و کریم ہے, ہمارے گناہوں کے خلاف پھیر دیجئے. اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا, شیطان ذلیل ہو جائے گا, ہماری چگڑی بن جائے گی, تیرا کچھ کم نہیں ہوگا. اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا, شیطان ہماری اوپر خوش ہو جائے گا. اے اللہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, اس کو ہماری اوپر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما. اللہ خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما. اے کریم پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, ہمارا تیرے سوا کوئی دوسرا رب نہیں. اے اللہ تیرے تو ہماری طرح لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بندے ہیں, ہمارا تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے. اللہ ہم نے تجھ سے ہی مانگنا ہے, تو نے دینا ہے، ہمیں عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے۔ کریم پروردگار گناہوں کو معاف فرما، دل و دماغ کو صاف فرما، جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہم کو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں، تو ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے، پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم بہت برے ہیں، بہت گندے ہیں، بہت بدکار ہیں، لیکن اللہ تو اچھا ہے، اللہ تو اچھا ہے، ہم تجھے تیری اچھائی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اچھے بروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں، اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم گناہوں میں لترے ہوئے ہیں، بچہ جب گندگی میں لترا ہوتا ہے ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، پھینک نہیں دیتی، اس کو پتا ہوتا ہے اگر سے گندگی میں لترا ہوا ہے، نادان ہے، بچہ تو میرا ہے، اسے صاف کر دیتی ہے، سینے سے لگا دیتی ہے۔ اللہ ہم بھی گندگی میں لترے ہوئے ہیں، ہمیں پھینک نہ دیجئے، بدکار نہ دیجئے، اللہ ہمیں صاف کر دیجئے، اپنے سے واصل کر دیجئے، اپنے سے واصل کر دیجئے۔ کریم پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما، حاضرین سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب فرما، جن بچے بچیوں کا نکاح پڑا گیا ہے اللہ ان کی اس عقد میں برکت نازل فرما، اس فیصلے میں برکت نازل فرما، نکاح دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنا، زوجین کو ہنسی خوشی والی زندگی نصیب فرما، اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے پناہ نصیب فرما، اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثرات سے محفوظ فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ کریم پروردگار ہمارے آبا و اجداد، ہمارے عزیز اقربا، ہمارے اقابر جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اللہ ان کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، ان کے قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خرب رحمت نازل فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلی مقامات نصیب فرما۔ کریم پروردگار مجمع کے اندر کتنے طلباء، کتنے علماء، پڑھنے پڑھانے والے، دین کا کام کرنے والے حضرات موجود ہیں، تمام حضرات کی محنتوں کو بھرآور فرما، سب کی محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما، اللہ دین کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں قبولیت نصیب فرما، زندگی کے آخری لمحے تک دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو حضرات جس طرف سے دین کا کام کرتے ہیں، جو جماعت دین کا کام کرتی ہیں، جو ادارے دین کا کام کرتے ہیں، سب کی محنتوں کو بھرآور فرما، ترقی کی رکاوٹوں کو دفع دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، پوری امت کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، اپنے ماحول میں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما، ہمیں دوسروں کے لیے رحمتوں کا باعث بنا، زحمتوں کا باعث نہ بنا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
حاضرین کرام، کل جیسا کہ اعلان ہوا ہے 11 بجے سے مستورات کے لیے قدوس صاحب کی جامع حج کیمپ میں حضرت کا خطاب ہوگا، سبھی حضرات اپنے اپنے خواتین کو لے کر آئیں، اور اسی طریقے سے کل مغرب کی نماز کے بعد قدوس صاحب کی عیدگاہ میں حضرات علماء کرام سے حضرت جی دامت برکاتہم خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جمعے کی نماز کے موقع پر قادریہ مسجد میں حضرت کا خطاب ہوگا۔ کوئی بھی نہیں آنا۔